अच्छा, बड़ी अजीब खबर है ये। किसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वालिद का इंतकाल हो गया है, दुआ कर दीजिए। हाँ, दुआ कर लेते हैं, सब मिल के दुआ कर लेते हैं, सब आमीन कह दें, और जो जाने वाले हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ हम करते हैं। इस ये भी उम्मीद रखते हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं बल्कि ये भी उम्मीद रखते हैं कि जब हम जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी कोई ऐसे लोग मुकर्रर कर देंगे जो हमारे लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करें। बहरहाल, अल्लाह ताला ये जिनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनकी कब्र को अल्लाह ताला जन्नत का बागीचा बना दे। जितने भी उनसे सैयाआत गुनाह वगैरह हुए हैं, अल्लाह ताला तमाम को माफ़ फरमा दे, और आख़िरत के तमाम मामलात, कब्र के तमाम मराहिल, इन सब के इनके लिए आसान फरमा दें। और जिन्हें पीछे छोड़ के गए हैं, अल्लाह ताला उन पीछे रहने वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए, और हर तरह की अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, और सुकून और इत्मीनान नसीब फ़रमाए। और फिर अमून हम सब के लिए दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन और आफ़ियत को आम फ़रमाए। जिनके भी मुतअल्लिक़ीन में कोई बीमार हैं, अल्लाह ताला सेहत कामिला आजिला मुस्तमर्रा नसीब फ़रमाए। और जिनके भी मुतअल्लिक़ीन में से किसी का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला तमाम की मग़फ़िरत फ़रमाए। और जब हम जाएँ तो अल्लाह ताला हमारे साथ भी आसानी का और आफ़ियत का और हर तरह की खैर का मामला फ़रमाए। आमीन। एक और सवाल था किसी का, आगे जो सवालात हैं उससे पहले एक और सवाल था किसी का। एक तो किसी ने कहा था 15 शाबान के बारे में, तो इंशाअल्लाह जुमेरात को हम 15 शाबान के बारे में कुछ मुख्तसर सी बात कर लेंगे। जो ज़रूरी बातें हैं उस दिन के लिहाज से वो उस दिन इंशाअल्लाह कर लेंगे, इसलिए कि अभी हमारे पास चंद दिन और हैं, तो जुमेरात को इंशाअल्लाह हम वो बात कर लेंगे। और किसी का सवाल था कि औलाद में से अगर कोई शख्स अपनी औलाद को कुछ देना चाहता है, ज़िंदगी में अगर हदिया देना चाहता है, तो क्या यह हो सकता है कि किसी को ज़्यादा दे, किसी को कम दे, किसी एक को ज़्यादा देना चाहता है तो दे सकता है या नहीं? या मरने के बाद अगर वो वसीयत करे कि मेरे मरने के बाद फ़लाने औलाद में से फ़लाने को इतना मिल जाए, ज़्यादा कुछ देना चाहे, तो ये कर सकता है या नहीं? ये एक सवाल था। जहाँ तक मरने के बाद का मामला है, तो वसीयत का उसूल जिन्होंने पढ़ा था याद होगा कि वसीयत के बारे में उसूल यह है, और अभी हमने पहले तो हमने पढ़ा था मीरास के अहकाम पढ़े थे, उसमें भी मैंने बताया था और रियाज़ सालहीन में भी आया था। तो वसीयत का उसूल यह है कि वारिसों में से किसी के लिए, जिनको विरासत मिलने वाली है, उनमें से किसी के लिए वसीयत करना दुरुस्त नहीं है। हदीस में आता है ला वसीयत लि वारिसिन, किसी वारिस के लिए वसीयत करना दुरुस्त नहीं है। तो अपने बेटे के लिए अगर, जो विरासत तो इसको मिल ही रही है, वो तो कुरान ने, अल्लाह ताला ने उसका हिस्सा मुकर्रर कर दिया। अब अगर कोई शख्स कहता है कि मेरे बेटे को इतना मिल जाए और ज़ायद मिल जाए, तो वो ज़ायद की वसीयत, किसी तरह की वसीयत, बेटे के हक़ में माल की वसीयत दुरुस्त नहीं, इससे कि माल का तो हिस्सा जो उसका है वो अल्लाह ताला ने पहले ही मुकर्रर कर दिया, तो अब वारिस के लिए वसीयत नहीं की जा सकती, उसका एतबार नहीं है। ये तो वसीयत का मामला हो गया। ज़िंदगी में दे सकता है अपनी बेटे औलाद में से किसी को ज़ायद देना चाहे तो दे सकता है या नहीं, इसमें इसका ख्याल रखा जाएगा। असल तो ये कि नहीं करना चाहिए, असल ये है कि नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हदीस में आता है ए दिलु बैना अबनाएकुम या औलादिकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि अपने औलाद के दरमियान इंसाफ करो, अपने औलाद के दरमियान इंसाफ का मामला करो, बेइंसाफ़ी ना करो। और उसकी बुनियाद इस पर है कि जब किसी एक को ज़्यादा दिया, किसी एक को कम दिया, तो ज़ाहिर है कि दिल ख़राब होते हैं, ताल्लुकात पे असर पड़ता है। अच्छा, हमारे वालिद इसको ज़्यादा चाहते हैं, इसको ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दिया, ज़ाहिर है ताल्लुकात आपस में कतर रहमी तक ये मामला पहुंच जाता है, आपस के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, तो ये एक बुनियादी वजह है। अब इस वजह को सामने रखते हुए, कभी ऐसा होता है कि मसलन एक शख्स है जिसके दो बेटे हैं, एक बेटा है डॉक्टर है, लॉयर है, या उसको जो भी दुनियावी लिहाज से कोई ओहदा ऐसा है कि खूब कमा रहा है वो, यानी जॉब भी उसकी अच्छी है, कमा रहा है, और दूसरा बेटा वो है जो कमा नहीं रहा है, चाहे उसके पास डिग्री हो या ना हो, लेकिन बहरहाल उसके पास जॉब नहीं है, कमा नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरा है वो ज़रूरतमंद है। बाप अगर इसको देता है तो अच्छा चलो तुम भी ज़रा सेट हो जाओ, उसको कुछ दे देता है तो दूसरे को ज़ाहिर है बुरा भी नहीं लगेगा और लगना भी नहीं चाहिए। अगर वाकईतन आपस में इस तरीके से दिया जाए कि दूसरों को बुरा न लगे, दिल ख़राब न हो, तो फिर कोई हरज की बात नहीं है। ये उसूल है, लेकिन ये उसूल कहाँ बिठाना है, कहाँ नहीं बिठाना है, ये ہر ایک کے گویا کہ سوچنے کی بات ہوگی، اور کبھی اس میں فیصلے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی انسان سوچتا ہے نہیں نہیں میں ایک دے دوں گا دوسروں کو برا نہیں لگے گا، لیکن برا لگ جاتا ہے۔ بہرحال اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپس میں دل خراب نہ ہو۔ یا اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ سب اس پر پوری طرح راضی ہیں کہ اچھا اس کو دے دیا جائے دوسرے کو نہ دیں، کوئی بات نہیں، سب راضی ہیں، دل سے راضی ہیں، بس اوقات دل کی بات معلوم نہیں ہو سکتی، ظاہر مشکل ہو جاتی ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا چپکے سے دے دیا جائے، پتہ ہے یہ ضرورت مند ہے، سب کو دینا مشکل ہے، تو اچھا چلو ٹھیک ہے تمہیں یہ دے رہا ہوں، دیکھو تمہاری ضرورت میں استعمال کر لو، سب کو نہیں بتانا، اس لیے کہ وہی مقصد کوئی فی نفسی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بس اصل یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے دل میں کوئی برے خیال آ جائیں، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک اور سوال ہے، زکوٰۃ کا فدیہ کوئی بھی، یہ نماز کا فدیہ کوئی بھی زکوٰۃ کا مستحق انسان کو دے سکتے ہیں؟ ہاں، جو بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ فدیہ کا بھی مستحق ہے، فدیہ اس کو دے سکتے ہیں، بتانا ضروری نہیں کہ فدیہ کی رقم ہے، بس صدقے کے طور پر اس کو دے دیں، ہدیے کے طور پر دے دیں، مستحق زکوٰۃ ہے، بس اس کو دے دیا، دینے والے کی نیت کافی ہے کہ ہم نے فدیہ کی نیت سے دیا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، یہ جو قرآنی صفحات ہوں یا وہ آیات، وہ کاغذات جس میں قرآنی آیات لکھی ہوں، اس کے بارے میں وہ پہلے تذکرہ آیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پروفیشنل جو کاغذوں کو شیئر کرتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں؟ اچھا تو یہ کہ خود کریں، اس لیے کہ وہ لوگ چاہے وہ چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے، لیکن وہ یہ کہ وہ سب پہلے سے ہی وہ سب ان کے پاس اتنے سارے کاغذ مکس ہوں گے، چونکہ ان کی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں، تصویریں ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، قرآنی صفحات جائیں گے شیئر ہونے سے پہلے ان کے پاس اگر جاتے ہیں اور ادھر ادھر رہتے ہیں، تو وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے بہرحال اس کو خود ہی اگر انسان شریٹ کر دے، یا سب سے اچھا تو یہ ہے کہ اس کو کسی کوئی جگہ اگر مل جاتی ہو جہاں انسان دفن کر سکتا ہو، علاقے، ظاہر ہے وہ علاقے کے لوگ اگر مسجد والے اور اس طرح کے لوگ اگر اس کا انتظام کر سکتے ہوں تو بہت اچھا ہے کہ قبرستان وغیرہ اس طرح کی جگہوں پر، جو اپنے اگر قبرستان ہوں تو ہو سکتا ہے، ہر جگہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ظاہر قبروں کی بھی قیمتیں ہوتی ہیں، بہرحال کوئی ایسی اور انتظام کر لیا جائے کہ کم سے کم بیعت بھی ہو، یہ انسان خود فیصلہ کرے کہ یہ کوشش کرے کہ کم سے کم بیعت بھی ہو، اور اگر کوئی صورت نہ بنتی ہو تو ان کو تھیلے میں بند کر کے کسی جگہ کونے میں محفوظ ہی رکھ دیں، کوئی حرج نہیں، پڑا رہے، کہ بعض گھروں میں ایسی کونے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کونے میں کوئی جائے گا نہیں، کوئی دیکھے گا نہیں، ایٹک ہے یا کوئی اور جگہ ہے، وہاں پڑا رہے، محفوظ رہے گا، بجائے اس کے کہ ہم توہین کریں، اس کے بجائے کسی جگہ محفوظ پڑا رہے۔ تو بہرحال یہ پروفیشنل جو شریڈ وغیرہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دینے میں ایسا خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ اور بھی چیزوں کے ساتھ مکس ہو کر پتہ نہیں قرآنی آیات وغیرہ کی بیعت بھی نہ ہو جائے۔ روزے میں ویکسین لگا سکتے ہیں؟ ہاں لے سکتے ہیں، روزے میں معدے میں، انسان کا کھانا جہاں جاتا ہے معدے میں، وہاں یا اس راستے میں کوئی چیز پہنچانا منع ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ویکسین تو عام جسم میں لگتی ہے، گوشت میں لگتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہیں۔ حدث کی حالت، حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ حنفیہ، شواف ہے یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تمام ماننے والے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماننے والے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماننے والے، یہ سب کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھنا ناجائز ہے۔ صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول یہ ہے کہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، تو ظاہر ہے وہ مسلک جو دنیا میں سب سے کم ہے، مالکیہ سب سے کم ہے، سب سے کم ہے، بہرحال کم ہو یا زیادہ ہوں ویسے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، ایک مجتہد کا قول ہے، لیکن پھر بھی حنفیہ کے نزدیک، اسی طرح شوافع کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک یہ عمل جائز نہیں ہے، حائضہ کے لیے قرآن پڑھنا درست نہیں ہے، تو اس لیے جب مقصد ہی فضیلت حاصل کرنا ہے تو ہم ایک غلط طریقے سے فضیلت تو حاصل نہیں کر سکتے، مقصد تو ثواب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے نماز کا ممنوع وقت ہے، اس میں کوئی کہے نہیں نماز پڑھ لوں نماز پڑھ لوں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکاوٹ ہے تو ثواب بھی ملے گا اور عمل بھی نہ کرو، دونوں فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی رشتہ داروں میں صدقے کی نیت کر کے پیسے دے دیں اور مقصد یہ ہو کہ وہ اپنے شادی وغیرہ کے اخراجات میں استعمال کر لیں، ہاں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ صدقہ جو ہے وہ ہم نے ہماری سوچ کے لحاظ سے ہم نے اس کو بہت خاص کر دیا ہے۔ ہاں زکوٰۃ تو خاص ہے، لیکن صدقہ جو ہے اس میں قرآن و حدیث کے لحاظ سے بہت عموم ہے۔ قرآن و حدیث کے لحاظ سے صدقہ کسی بھی نیک نیتی سے انسان چاہے پیسے دے وہ بھی صدقہ ہے، کھانا کھلا دے وہ بھی صدقہ ہے، صدقے میں تو بہت عموم ہے قرآن و حدیث کے لحاظ سے۔ تو چاہے کوئی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ذرا تنگی محسوس ہو رہی ہے، مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ذرا تنگی ہے، ہم اگر اس کو کچھ رقم دے دیں گے اس کو آسانی ہو جائے گی، ثواب کی نیت سے اس کو پیسے دے دیتے ہیں، ہمیں ثواب مل گیا صدقے کا۔ اب وہ صدقہ شمار ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال حدیث کے لحاظ سے، قرآن و حدیث کے لحاظ سے ہمیں بہرحال صدقے کا ثواب مل گیا، وہ اس میں یعنی پابندی نہیں ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو یا زکوٰۃ لے سکتا ہو یا اس کو بتائیں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہدیے کے نام سے دے دیں اور ان کو فائدہ ہو گیا، ان کو فائدہ ہوگا، ہمیں ثواب ملے گا۔ سوال سمجھا نہیں میں کہ کووڈ کے لیے جو ویکسین لگا رہے ہیں اس سے پہلے، کیا دعائیں پڑھیں؟ اصل تو وہی ہے کہ جب انسان دوائی استعمال کرتا ہے تو دوائی کے ساتھ دعا کا بھی اہتمام کرے۔ شفا کے لیے جو دعائیں احادیث میں ہیں ان میں سے کوئی دعا پڑھ لے، اللہم اشفی انت الشافی، لا شفاء الا شفاءک، شفاء لا یغادر سقما، کوئی بھی شفا کے بارے میں کوئی بھی دعا حدیث کی کہیں سے بھی یاد ہو تو وہاں سے دعا پڑھ لیں، نہ یاد ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں دعا کر لیں کہ یا اللہ شفا دینے والی ذات تو تیری ہے، عافیت دینے والی ذات تیری ہے، تو عافیت اور شفا عطا فرما اور اس دوائی میں جو مفید تاثیر ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اپنی زبان میں انسان دعا مانگ لے کافی ہے۔ ایک اور سوال ہے، رولنگ آن دف، دف بجانا، یہ دف کہتے ہیں اس کو، ہمارے لوگ بولنے میں دف کہتے ہیں، بہرحال یہ دف بجایا جاتا ہے، یہ اصل میں آج کل لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ عام طور سے کہ یہ ہوتی کیا چیز ہے، یہ بھی ذرا مشکل ہے۔ جیسے ڈھول ہوتا ہے، ڈھول دونوں طرف سے بند ہوتا ہے، درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے، اس میں آواز گونجتی ہے، اور دف جو ہوتا ہے وہ ایک طرف سے بند ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس تپائی رکھی ہوئی ہو، تپائی پہ یا لکڑی ہے اس پر ہم ہاتھ ماریں تو جیسی آواز آتی ہے بالکل بجتی نہیں ہے، یہ دف کی آواز ہے۔ اور آج کل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساؤنڈ سسٹم میں ایکو ڈال دیتے ہیں تو عام دف کی آواز بھی وہ ڈرم اور ڈھول کی آواز کی طرح بن جاتی ہے، وہ تو ممانعت آ گئی۔ یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ آواز کیا چیز سے بنائی جا رہی ہے، آج کل تو کمپیوٹر سے آواز بنا لیتے ہیں، میوزک کی آواز بنا لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ کون سی چیز سے آواز بنائی جا رہی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ آواز کیا آ رہی ہے، یہ اصول بات ہے۔ بہرحال دف عام حالات میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، خوشی وغیرہ کے موقع پر، یعنی عید کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، ان موقعوں پر جائز ہے، تو بعض موقعوں پر، بعض خاص موقعوں پر جائز ہے، اس کے علاوہ موقعوں میں اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ، اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، توفیق دی، یاد رہا انشاءاللہ، یہ چونکہ سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر میں سورت الشعراء، شعراء شعر، تو شعر اور گانا اور یہ سب چیزوں کے متعلق جہاں آیت آئے گی قرآن سورت کے آخر میں، وہ شعراء یتبعہم الغاوون، تو وہاں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ہم کر لیں گے، لیکن خلاصہ بہرحال یہ ہے. اب اس میں ذکر کے ساتھ دف کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ذکر کے ساتھ دف کا کوئی جوڑ نہیں، ذکر تو خالص اللہ کی یاد کے لیے ہے، اور دف انسان کو اللہ تعالیٰ سے، میوزک اور ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے کے اسباب ہیں. پہلے زمانے میں دف استعمال ہوتا تھا، وہ تو ویسے ہی جیسے کبھی بچیوں نے نشید پڑھ لی، بچوں نے نشید پڑھ لی، یا جنگ کا موقع ہے اس وقت لوگوں کو جوش دلانے کے لیے، یا کبھی شادی کا موقع ہے اس وقت استعمال کر لیے، خاص خاص موقع پر استعمال ہوتا تھا. یہ عام ذکر وغیرہ کے لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر دف ہے تو میں کہہ رہا ہوں اچھی چیز نہیں ہے، اگر بجنے والی آواز ہے پھر تو ظاہر ہے کہ وہ جائز ہی نہیں ہے. ایک سوال ہے کسی کی طرف سے کہ کوئی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، زمین پر بیٹھ کر پڑھنا چاہتی ہیں، بیٹھنے میں مشکل ہوتی ہے، کیا دو زانوں اب یہ ہے، یعنی نماز کے بیٹھنے کا، کرسی پر بیٹھنے یا زمین پر بیٹھنے کا اصول یہ ہے کہ اگر انسان زمین پر بیٹھ سکتا ہو، چاہے پوری طرح نہیں، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اگر انسان اپنا سر زمین پر لگا سکتا ہے، جس کو سجدہ کہتے ہیں، پیشانی زمین پر رکھ سکتا ہو، تو پھر تو اور کوئی صورت اس کے لیے درست ہی نہیں ہے، پیشانی زمین پر رکھنا ضروری ہے، پھر تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اگر پیشانی کوئی شخص زمین پر رکھ سکتا ہے تو سجدہ کر سکتا ہے، جب سجدہ کر سکتا ہے تو اب اشارے سے کرسی وغیرہ پر یعنی سجدہ نہ کرنا، یہ اس کے لیے درستی نماز ہی درست نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے کہ نماز اشارے سے پڑھنی ہے، سجدہ نہ کرنے کا مطلب اشارے سے نماز ہوگی. اگر زمین پر پیشانی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، گویا کہ نماز اشارے سے ہو رہی ہے. اب اشارے سے اگر نماز ہے، اشارے سے اگر نماز پڑھی جا رہی ہے، تو بہتر صورت یہ ہے کہ زمین پر، جس طریقے سے بھی ہو جائے، انسان زمین پر بیٹھ جائے. اگر زمین پر بیٹھنے میں مشقت ہے اور زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا مشکل ہے، تو پھر دوسرے درجے میں کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی. یہ ان لوگوں کے لیے جن کو بیٹھ کر اٹھنا مشکل ہوتا ہے، وہ لوگ. ورنہ اگر کوئی زمین پر بیٹھ سکتے ہوں، چاہے پیر لمبے کر کے قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھیں، یا کسی چار زانوں بیٹھ جائیں، کسی بھی طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں، تو زمین پر بیٹھ کر پڑھنا بہرحال بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو سجدہ نہیں کر سکتے. سجدہ کر سکتے ہوں پھر تو ظاہر ہے کوئی چوائس ہی نہیں، ان کو سجدہ کرنا ہی کرنا ہے، ان کے لیے اور کوئی صورت نہیں ہے. اچھا، ایک آخری سوال ہے. ہم ایک دو کوئی واقعات سن سکتے ہیں اس بارے میں کہ اکابرین نے رمضان کس طرح گزاری ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ رمضان کے قریب، رمضان سے پہلے، اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ کر لیں گے. لیکن ابھی سے کم از کم اتنا ہم کر سکتے ہیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت اور کچھ نہ کچھ تسبیحات کا معمول بنا لیں، کچھ نہ کچھ جو اب تک ہو رہا ہے اس سے زائد کچھ تلاوت اور کچھ تسبیحات کا معمول بنا لیں، کہ انسان عادی ہو جائے رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے تسبیحات کا اور تلاوت کا. اور اگر نفل نماز میں ابتدا شروع کر دے زیادہ تو بہت اچھا ہے، لیکن کم از کم کچھ عبادات کا انسان تلاوت کا، اصل تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو تلاوت کا اور تسبیحات کا انسان عادی بن جائے پہلے سے، تاکہ رمضان شروع ہوتے ہی پہلے سے تیار تھا، اس کے لیے عادت ہو چکی تھی، اب اس اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی سے کم از کم اتنا تو شروع کر دیں، باقی انشاءاللہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ رمضان کے بارے میں بات کر لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.